مسئلہ اس کو نہیں پتا تھا، وہ سمجھا کہ میں نے بھولے سے پانی پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ سمجھ کر اس نے اب جان بوجھ کر کوئی کام کر لیا تو اس کا روزہ بھارت اب ٹوٹ جائے گا، پہلے نہیں ٹوٹا۔ اگر کوئی شخص انسان کو مجبور کرے کہ تم کھاؤ یا پیو یا یہ کھلا کام انجام دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں، یا اپنے سر کو پانی کے اندر لے جاؤ، یا خدا کے اوپر کوئی جھوٹ کہو یا رسول کے اوپر کوئی جھوٹ کہو، اگر مجبور کرے تو اس صورت کے اندر دو صورت ہیں، اس مسئلے کے اندر دو صورت ہیں۔ مجبور کیا گیا کہ یہ کام کرو، اور مجبور کرنے والے نے صرف یہ کہا کہ یہ کام کرو۔ اب جو کام ہے وہ روزے دار نے خود اپنے ہاتھ سے انجام دیا، کھانا رکھا ہے، کہا کہ کھانا کھاؤ ورنہ تمہیں سزا دوں گا، روزے دار نے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے نوالا اٹھا کر کھایا۔ مجبور کیا گیا ہے لیکن پھر بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ یہ ہے کہ کفارہ نہیں ہے، خالی قضا کرنا پڑے گا۔ اور اگر مجبور کرنے والے نے اپنے ہاتھ ہی سے وہ کام انجام دیا کہ مثلا کہا کہ کھانا کھاؤ اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھ سے نوالا اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال، تو اب اس کا روزہ بالکل صحیح رہے گا، نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے نہ روزہ اس کا ٹوٹا ہے۔ یہی مسئلہ یہ ہے کہ کہا کہ اپنا سر پانی میں ڈوبو، اگر اپنے ہاتھ سے گردن پکڑ کر لے گیا اور روزے دار کو پانی میں ڈال دیا تو روزہ بالکل صحیح ہے، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور اگر مجبور کیا، دھمکی کی، مارنے کی، پیٹنے کی، نقصان پہنچانے کی، اور روزے دار کو مجبور کیا، روزے دار خود سے اپنی گردن پانی میں لے گیا، گناہ نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے، لیکن روزہ ٹوٹ گیا اور روزے کی سزا کرنا پڑ گیا۔ تو مجبوری کا مسئلہ یہ ہے کہ مجبوری کی حالت میں بہرحال کوئی ایسا کام کرے جس سے روزہ ٹوٹ جائے مجبوری کی حالت میں، تو اس سے گناہ کوئی نہیں، کفارہ کوئی نہیں۔ اب اگر خود اپنے ہاتھ سے وہ کام کر لیا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر کسی دوسرے نے کیا ہے خود اپنے ہاتھ سے تو اس صورت میں روزہ بالکل صحیح رہے گا۔ اور ایک آخری مسئلہ جس کے بعد ہم کفارے کی گفتگو پر پورے طریقے سے آتے ہیں، وہ آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو پتا کہ میں کھلا مقام پر گیا تو میرا روزہ توڑ دیا جائے۔ مثلاً فرض کیجیے، مثال کے طور پر ہم لیں کہ پکنک پر لوگ جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میرے دوست سارے کے سارے غیر مذہبی ہیں، میں ان کے ساتھ گیا تو وہاں نہائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، اور مجھے بھی مجبور کریں گے کہ تم نہاؤ، زبردستی اٹھا کر ڈال دیں گے جس کا دوست مذاق نہیں کرتے، یا کوئی اور مقام کی یقین ہے کہ میں وہاں گیا تو مجھے کوئی ایسی چیز کرنا پڑے گی کہ جس سے میرا روزہ ٹوٹ جائے۔ اب واجب ہے کہ انسان ایسی جگہ نہ جائے، اگر چلا گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی ہے اور پھر کفارہ بھی آ جائے گا۔ اگر گیا نہیں بلکہ خالص ارادہ کر لیا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس پر توجہ دیجیے۔ مثلاً یہ پکنک کا مسئلہ رکھتے ہیں، دوستوں نے آ کر کہا آپ کو پتا ہے کہ زبردستی وہ مجھے پانی میں لے جائیں گے اور میرا سر پانی میں ڈوب جائے گا، آپ نے خالص ارادہ کر لیا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں گا، یہ ارادہ روزے کی حالت میں کیا، 4-6 بجے، 7 بجے، 7:30 بجے، 8 بجے، 9 بجے، روزے کی حالت میں یہ ارادہ کر لیا، اس کے بعد وہ دوست گئے تو آپ نے کہا کہ میں اب نہیں جاتا، آپ کو خیال آ گیا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، آپ نے کہا میں نہیں جاتا۔ پہلے ارادہ کر لیا تھا ایسی جگہ جانے کا کہ جہاں روزہ ٹوٹ سکتا تھا، اور بعد میں اپنے ارادے سے پھر آقا خمینی کے نزدیک روزہ آپ کا صحیح ہے کیونکہ آپ نے کوئی ایسا کام انجام نہیں، لیکن آقا خمینی کے نزدیک یہ روزہ آپ کا ٹوٹ گیا ہے اور دوبارہ اس کی قضا رمضان کے بعد آپ کو رکھنا پڑے گا۔ صرف ارادے کے اوپر، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نیت کو آخر وقت تک چلانا ضروری ہے۔ جب آپ نے 5:30 بجے، 8 بجے یہ ارادہ کر لیا کہ میں جاؤں گا، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر روزہ توڑنے کے لیے تیار ہو چکے، بعد میں آپ پلٹ گئے اپنی بات سے، لیکن نیت کیونکہ ٹوٹ گئی وہ کنٹینیو نہیں رہی، بیچ میں آپ نے توڑ دی، چاہے 5 منٹ کے لیے توڑی، اور آپ آئے کوئی نیت کے مسئلے میں بڑے سب۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ روزے کی نیت میں اگر ذرا سا بھی پلٹ آ گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہوں۔ یہ مسئلہ ان کا دوسرے مسئلوں کی طرح جس طرح عام حالت کے اندر، آپ صبح آپ نے روزہ رکھا، 8-8:30 بجے کچھ گرمی محسوس ہوئی، اب شیطان نے بہکایا دل میں، کہا کہ چھوڑو آج کا روزہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی کبھار روزہ رکھتے ہیں، کبھی نہیں رکھتے، دل نے کہا کہ چھوڑو آج کا روزہ، اور چلو چل کر کچھ کھا لیتے، لیکن 5 منٹ کے بعد خوف خدا محسوس ہوا اور آپ نے روزہ نہیں توڑا۔ آقا خمینی کے نزدیک آپ کا روزہ صحیح، آقا خمینی کے نزدیک جہاں دل میں یہ خیال آ گیا کہ چلو روزہ توڑ لو، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، کیونکہ آپ کی نیت جو تھی وہ قدیم ہو چکی۔ تو یہ انتہائی سخت مسئلہ ہے آقا خمینی کا، کہ نیت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آنا چاہیے، بلکہ آخر تک نیت کو کنٹینیو کر۔ لیکن پھر ایک بات بتا دی جائے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل میں بیک وقت دو خیال پیدا ہوتے ہیں، ایک خیال کہہ رہا ہے کہ چلو ان دوستوں کے ساتھ چلو، ایک کہہ رہا ہے کہ نہ چلو، ایک خیال یہ ہے کہ چلو روزہ توڑ لو، ایک خیال یہ ہے کہ روزہ نہ توڑ۔ انسان شک کی حالت میں آ جائے، آقا خمینی خوئی کے نزدیک کس حالت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے، ایک تو آپ کا یقین کہ میں روزہ توڑوں گا، کچھ کھا لوں گا اور بعد میں نہ کھائیں تب بھی روزہ گیا، اور ایک شک کی حالت کہ چلو چل کر کھا لو، دل میں سمجھایا کہ نہیں کھاؤ، تک مکش دل کے اندر رہی، جیسے ہی یہ کشمکش پیدا ہوئی آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، اب اس روزے کو ابھی تو مکمل کیجیے لیکن رمضان کے بعد اس کی قضا بھی کیجیے، کفارہ کوئی نہیں. اگر دل میں یہ شک پیدا ہو گیا اور آپ نے واقعہ اس پر عمل کر کے توڑ دیا تو اب یہ مسئلہ آ گیا کہ انسان اگر اپنے روزے کو جان بوجھ کر جانتے ہوئے توڑ ڈالے تو اس صورت میں اس روزے کے توڑنے کا گناہ اس کی قضا بعد میں کرنا ہے، یعنی ایک روزہ رکھنا ہے اور اس کا کفارہ انسان کو دینا پڑے گا. کفارہ یہ ہے کہ یا تو یہ غلام کو آزاد کیا جائے، یا 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے، اور یا پھر 60 مسکینوں کو لباس پہنایا جائے، یا 60 روزے پہ رکھے. 60 مسکینوں کو جو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے اس کے اندر بھی آپ کو دو اختیار ہیں، یا تو آپ کھانا پکا کر ان کے سامنے رکھ دیں اور وہ کھا لیں، اور یا پھر ہر ایک کو ایک ایک مٹھ تقریباً 14 کسان کے قریب کھانے کی کوئی چیز دے دیں، اور اگر وہ اس کو قبول کر لیں تب بھی آپ کا کفارہ اتر جاتا ہے. یہ بات پھر بتا دی جائے، بعض اوقات بلکہ اکثر غلط فہمی ہو جاتی ہے. جب شریعت میں کوئی مقدار مقرر ہوتی ہے کہ مثلاً اگر آپ کو ایک مٹھ دینا ہے 14 کسان، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے کم آپ نہیں دے سکتے، لیکن اگر آپ اس سے زیادہ دینا چاہیں تو بالکل آپ کو اختیار ہے. 14 کسان آپ دے رہے ہیں، آپ نے سوچا احتیاطاً 1 کلو دے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ دے سکتے ہیں. فطرے کے اندر یہ مسئلہ آتا ہے، مثلاً 2.5 روپے ایک آدمی نے کہا، ایک نے 3 روپے کہا، ایک نے 5 روپے کہا، تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ زیادہ نکال دیں فطرہ تو کوئی حرج نہیں، لیکن کم نہیں ہونا چاہیے. تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ 14 کتاب دینا ہے، لیکن اگر آپ 1 کلو دے دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے. اب غلام کو آزاد کریں یہ آج کل کے دور میں بالکل ناممکن ہے. ان مسئلوں کو انتہائی غور سے سنا جائے، کیونکہ بعض مسئلے جو ابھی آ رہے ہیں اس کے اندر یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ آپ کو دینا پڑ گئی. یا اے غلام آزاد کیا جائے جو اس دور میں بالکل ناممکن ہے، اور اگر آج کے دور میں فرض کیجیے کسی کو کسی نے پکڑ لیا، بغیر کیمپ وغیرہ جو ہوتے ہیں اس نے پکڑ لیا، رکھنے کے بعد آپ کے ہاتھ آ کر فروخت کر رہا ہے، اور آپ چاہیں کہ میں اس کو خرید کر آزاد کر دوں، تو وہ بالکل بیکار ہے، کیونکہ آزاد انسان کو دنیا کا کوئی شخص غلام نہیں بنا سکتا. غلام سے مطلب وہی لوگ تھے کہ جو اسلام سے پہلے غلام چلے آ رہے تھے اور اس کے بعد بھی وہ غلام رہے. ایک شخص جو آزاد پیدا ہوا، اب اگر کوئی اس کو گرفتار بھی کر لے، پکڑ بھی لے، تو وہ غلام نہیں کہلائے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ اگر آپ کو اطلاع مل جائے تو آپ اسے چھڑوائیں، آزاد کروائیں، اور وہ آپ کا کفارہ نہیں کہلائے گا بلکہ اس انسان کا آپ کے اوپر یہ حق ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ غلام کو آزاد کریں یا 60 روزے رکھیں. 60 روزے میں یہ ہے کہ پہلے 31 روزے پے در پے مسلسل متواتر رکھے جائیں گے، اور بغیر کسی مجبوری کے ایک دن کا غیب بھی نہیں دیا جائے گا، اور اگر غیب دے دیا بغیر کسی مجبوری کے تو جتنے روزے اب تک رکھ چکے ہیں وہ سب بیکار ہو جائیں گے، نئے سرے سے دوبارہ آپ کو تمام کے تمام روزے رکھنا پڑیں گے. البتہ اگر مجبوری ہو، مجبوری کی یا قسم کے مثلاً انسان بیمار ہو گیا، اب بیمار ہو گیا تو 10 روزے رکھ چکا، 10 روزے رکھ چکا تھا بیمار پڑ گیا، جیسے ہی وہ صحت یاب ہوگا اب وہ 11 روزے سے شروع کرے گا، دوبارہ پہلے روزے سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں. عورت ہے اس کو حیض آ گیا، عورت ہے اس کو نفاس آ گیا، اس کے یہاں بچے کی ولادت ہو گئی، یا کوئی انتہائی ضروری سفر درپیش ہو، مثلاً حج واجب ہے، آپ نے روزے رکھنا شروع کیے، بیچ میں حج آ گیا، ضروری سفر ہے، اس کو آپ نہیں کر، اب آپ جائیے، جا کر جب واپس آئیں گے تو جہاں سے روزے چھوڑے تھے وہیں سے آپ شروع کر دیں، اور بغیر کسی مجبوری کے چھوڑے تو تمام روزے نئے سرے سے رکھنا پڑے. یہ تو ہو گیا 60 روزوں کا مسئلہ. تیسری چیز آتی ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. ہر مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے، یا کم از کم 14 کسان کھانا اس کے حوالے کیا جائے، اور ایک مسکین کو ایک سے زیادہ مرتبہ کھانا نہیں کھلایا جا سکتا. مسکین کی تعریف آ جائے تاکہ بات اور واضح ہو جائے. مسکین ہر وہ شخص جس کے اخراجات زیادہ ہیں اور اس کی آمدنی کم. تو اب مسکینوں سے مراد آپ کے رشتے دار ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے خاندان میں مطلب چچا کا گھرانہ ہے، ماموں کا گھرانہ ہے، یہ لوگ بہت ہی زیادہ غریب. آپ ان کی دعوت کرتے ہیں، بلا کر لاتے ہیں، ان کو کھلا دیتے ہیں، وہ آپ کا مفارم ہو جائے. مسکین سے مطلب وہ عام غریب اور فقیر نہیں، بلکہ رشتے داروں میں، دوستوں میں، ساتھیوں میں، جو بھی ایسا شخص ہو کہ آمدنی کم ہو، اخراجات زیادہ ہوں، وہ مسکین اور غریب. تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اور 60 کی تعداد کو پورا کرنا ضروری ہے الگ الگ آدمیوں کے ذریعے. اگر آپ ایک آدمی کو 2 مرتبہ کھانا کھلاتے ہیں تو 30 آدمیوں کو آپ نے کھانا کھلایا، 60 مرتبہ یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ 60 آدمیوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے. البتہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ہی خاندان کے تمام آدمیوں کو بلا دیں، مثلاً ایک آپ کے رشتے داروں میں، ساتھیوں میں، دوستوں میں. تھوڑا سا آگے تشریف دیا جائے تاکہ ساتھ میں آنے والوں کو آسان ہو، لیکن اطمینان سے بیٹھیے کیونکہ گرمی زیادہ ہے. لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پوری فیملی کو آپ نے بلا لیا، اب فرض کیجیے کہ باپ ہے، ماں ہے اور اس کے بچے ہیں، 8, 10, 12, 20, 25, 30, 40, 50 بچیاں کرتی ہے اس شخص، اور آپ نے ان کو بلایا، ان سب کو بلا کر آپ نے کھلایا، ایک خاندان کو کھلایا، لیکن اگر 50 الگ الگ آدمی نے کھا لیا تو وہ آپ کے 50 کفارے جو ہیں وہ اتر جائیں گے، 50 مسکین اتر جائیں گے، اب باقی 10 کو کھلانا آپ کے لیے رہے گا. یہی مسئلہ ہے، اگر آپ کھلانا نہ چاہیں بلکہ 14 چٹان کفارہ دینا چاہیں تو ایک مسکین کو آپ 2 کفارے نہیں دے سکتے، بلکہ ضروری ہے کہ 60 الگ الگ آدمیوں کو دیں. لیکن پھر وہی مسئلہ کہ آپ کو یہ اختیار کہ آپ ایک شخص کو بلائیں اور بلا کر جائیں کہ یہ 10 کفارے ہیں، ایک تمہارے لیے، ایک تمہاری بیوی کے لیے، 8 تمہارے بچوں کے لیے. 8-10 آدمی ہیں تو ان 10 آدمیوں کا کفارہ ایک آدمی کو یہ کہہ کر دے سکتے ہیں کہ یہ تمہارے پورے گھرانے کا کفارہ، لیکن خالی یہ سمجھ کر کہ یہ ایک آدمی 3 یا 4 یا 5 کفارے لے، اس کا 5 دن چل جائے گا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. ایک کفارہ صحیح مانا جائے گا، باقی سارے غلط ہو گئے، وہ آپ کو دوبارہ نکالنا پڑے گا. اس کے اندر یہ ہے کہ جس مسکین کو آپ کھلائیں گے اس کا مومن ہونا ضروری ہے. اگر بالکل مجبوری ہے کوئی مومن نہ ملے تو دوسری بات ہے، لیکن جب تک کہ مومن موجود ہے اس وقت تک صرف مومن مسکین کو کھلایا جائے گا، غیر مومن کو نہیں کھلایا جا سکتا، کیونکہ یہ واجب کفارہ مستحب کے اندر یہ جائز ہے اور اختیار. اب ایک آخری مسئلہ اور اس کے بعد کچھ اہم مسئلے آ رہے ہیں. وہ آخری مسئلہ یہ کہ یہ کفارہ جو ابھی ہم نے بتایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیے یا 60 گھوڑے رکھیے یا اے غلام آزاد، یہ اس وقت ہے کہ جب آپ نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا ہو جان بوجھ. اس کے علاوہ 2 اور روزے ایسے ہیں کہ جن کو اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑے تو اس پر کفارہ آتا ہے. ایک روزہ ہے نظر کا روزہ، جب آپ نے اس کی ڈیٹ فکس کر دی، اگر میرا خلا کام ہو گیا تو میں 13 رجب کو روزہ رکھوں اور وہ کام خدا نے آپ کا کر دیا، اب آپ کے لیے 13 رجب کا روزہ رکھنا واجب ہو گیا، اور یہ واجب ایسا ہے جس کی ڈیٹ فکس. اور ایک یہ ہے کہ آپ نے کہا اگر میرا کام ہو گیا تو میں 1 روزہ رکھوں. 2 نیتیں ہیں، 2 الگ الگ منت ہیں. اب آپ نے کہا جب میرا کام ہو گیا میں روزہ رکھوں، اور کام ہو گیا آپ نے روزہ رکھنا شروع اور روزے کو توڑ دیا یا پورا نہیں، آپ پر کوئی کفارہ نہیں. لیکن آپ نے کہا کہ میں 13 رجب کا روزہ رکھوں اور اس دن آپ نے روزہ نہیں رکھا یا روزہ رکھ کر توڑ ڈالا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اب اس کا بھی کفارہ آپ کو دینا پڑے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ رمضان کی قضا، رمضان میں کچھ روزہ آپ نے چھوڑے جان بوجھ کر یا مجبوری کی وجہ سے، اب آپ بعد میں اس کی قضا کر رہے ہیں. رمضان کے روزے کے قضا جب آپ کریں گے تو وہ روزہ بھی ایک واجب روزہ کہلاتا ہے. ظہر کے وقت سے پہلے پہلے تو اختیار ہے کہ اس روزے کو آپ توڑ سکتے ہیں. آپ نے سوچا کہ آج کا دن خالی ہے، چلو روزہ رکھ لو قضا کا. روزہ رکھنا شروع کیا، لیکن 11 بجے، 11:30 بجے، 12 بجے، 12:15 بجے، اپنا آج تو 12:30 بجے ظہر ہوتی ہے، 12:30 بجے تک دل نے کہا کہ چلو اس روزے کو توڑ ڈالو، آپ نے توڑ دیا، نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی کفارہ ہے. لیکن اگر آپ نے 12:30 کے بعد اپنے روزے کو توڑا تو اب یہ روزے کو توڑنے کا بھی آپ کو 1 کفارہ دینا پڑے گا. تو خلاصہ یہ کہ شریعت میں 3 روزوں کا کفارہ واجب ہے. 1 رمضان کا روزہ اگر آپ چھوڑ دیں یا توڑ دیں، 1 رمضان کے قضا کا روزہ اگر آپ ظہر کے بعد توڑ دیں، اور تیسرا ایسی منت کا روزہ جس کی ڈیٹ فکس ہو چکی. 1 غلام کو آزاد کریں، 60 روزے پے در پے رکھیں یا 60 غریبوں کو کھانا کھلائیں، یہ کفارہ ہے رمضان کے روزے کے چھوڑنے کا یا توڑنے کا. اور آقا خمینی کے نزدیک یہی کفارہ ہے اگر آپ کے اوپر منت واجب ہے اور اس کی ڈیٹ بھی فکس تھی اور آپ نے اس فکس ڈیٹ والے منت کے روزے کو توڑ دیا یا چھوڑ دیا، تب بھی آپ کو بالکل یہی کفارہ دینا پڑتا. اور تیسرا آتا ہے رمضان کی قضا کا روزہ اگر آپ ظہر کے بعد توڑ دیں، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں وہ کفارہ ہو جائے گا، اور اگر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا پیسہ نہیں ہے تو 3 روزے متواتر پے در پے آپ کو رکھنا پڑے گا. تو آقا خمینی کے نزدیک ترتیب یہ بنی کہ رمضان کے روزے کو آپ چھوڑیں یا توڑیں، یا منت کے اس روزے کو جس کی ڈیٹ فکس تھی آپ توڑ ڈالیں یا نہ رکھیں، تو ان دونوں صورتوں میں ایک ہی کفارہ ہے، غلام کو آزاد کریں، 60 روزے پے در پے رکھیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. اور رمضان کی قضا کا روزہ ظہر کے بعد اگر آپ توڑ ڈالیں تو اس میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور نہ کھلا سکیں تو پھر 3 روزے آپ کو پے در پے رکھنا ہے. آقا فری کے نزدیک ترتیب یہ ہے کہ اگر آپ رمضان کا روزہ چھوڑ رہے تو وہی کفارہ 60 روزے یا 60 مسکین یا 1 غلام، قضا رمضان کی قضا کا روزہ توڑ رہے تب بھی وہی کفارہ جو آقا خمینی نے بتایا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 3 روزے پے در پے رکھیں. البتہ اگر منت کی تاریخ فکس اور آپ نے اس تاریخ کو روزہ نہیں رکھا تو آقا خمینی نے تو کہہ دیا کہ 60 روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، آقا خمینی کے نزدیک یہ نہیں بلکہ 1 غلام آزاد کرو یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیے. یہ ایک فرق ہو گیا مسئلے کے اندر. اب یہ گفتگو اس مقام پر اس کے ساتھ ہی کچھ نئے مسئلے آ رہے ہیں اور یہ مسئلے انتہائی توجہ کے قابل ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنا روزہ توڑ دیا, رمضان کا روزہ رکھا اور دین میں توڑ دیا, گناہ کبیرہ کیا, رمضان کے بعد اس کی قضا کرنا ہے اور اس کا کفارہ دینا ہے. لیکن اگر روزے کو کسی حرام چیز سے توڑا, اور حرام چیز کی دو قسم, ایک وہ کہ جو ہر صورت میں حرام ہے, مثلا روزے کو شراب پی کر توڑا, سوال یہ ہے تاش کھیلنے سے, یہ نو چیزیں جو ہیں ان سے صرف روزہ ٹوٹتا ہے, کھانا پینا, صحبت کرنا, اپنے ہاتھ سے منی نکالنا, کالے غبار کو حلق تک پہنچانا, اپنے تمام سر کو پانی کے اندر لے جانا, جان بوجھ کر فائے کرنا, جان بوجھ کر اذان صبح تک غسل جنابت نہ کرنا اور اس کے بعد بھکنا کرنا, انیمہ لینا, یا قبض وغیرہ ہو جائے تو پیخانے کے مقام سے کوئی مائع چیز کو داخل کرنا, صرف ان نو چیزوں سے, صرف ان نو چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ روزے کی حالت میں کوئی اور حرام کام کریں, مثلاً آپ تاش کھیلیں, شطرنج کھیلیں, غیبت کریں, جھوٹ بولیں, وہ سب کے سب روزے کے ثواب کو کم کرتے ہیں لیکن روزہ اس سے ٹوٹتا نہیں. لیکن اگر آپ نے ان نو باتوں میں سے مثلاً پینے سے روزہ ٹوٹتا, آپ پانی پی کر بھی روزہ توڑ سکتے ہیں اور شراب پی کر بھی توڑ سکتے ہیں. کھانا, آپ افیم وغیرہ کھا کر کے جو شریعت میں حرام ہے اس سے بھی روزہ توڑ سکتے ہیں اور آپ معمولی عام کھانا کھا کر بھی روزہ توڑ سکتے ہیں. تو اگر انسان روزہ عام چیزوں سے توڑ رہا ہے تو روزہ ٹوٹا, ایک قضا اور ایک کفارہ. اور اگر ایسی چیز سے روزہ توڑ رہا ہے کہ جس کا کھانا حرام ہے, جس کا استعمال کرنا حرام ہے, مثلا روزہ ٹوٹتا ہے پینے سے, آپ نے شراب پی کر توڑا, روزہ ٹوٹ جاتا ہے صحبت کرنے سے, آپ نے صحبت کر لی کسی غیر عورت سے, زنا کیا تو زنا حرام چیز ہے تو زنا سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے. تو اگر کسی حرام چیز سے روزہ توڑے, چاہے وہ حرام چیز اصلی حرام ہو جیسے شراب کا پینا اور زنا کا کرنا, یا حرام چیز عارضی حرام, بیوی حالت حیض میں نجاست کا سلسلہ آ رہا ہے, ایسی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا فعل حرام ہے, آپ نے اپنا روزہ توڑا صحبت کر کے بیوی سے اس وقت کے جب وہ حیض کی حالت میں, تو آپ نے اپنا روزہ توڑا حرام کی, اس صورت میں روزہ ٹوٹ گیا, قضا رکھنا ہے اور تینوں کفارے آپ کو ایک ساتھ دینا پڑیں گے. غلام بھی آزاد کیجیے, 60 روزے پے در پے بھی رکھیے, 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلائیے, اور اگر تینوں کفارے دینا ممکن نہ ہو تو جتنے دینا ممکن ہے ان کو آپ دے دیجیے. آج کل غلام کو آزاد کرنا ممکن ہے تو اب 60 روزے بھی رکھنا ہے اور 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا ہے. تو جو کسی حرام چیز سے روزہ توڑے اس کو ان تینوں چیزوں کے تینوں کفارے دینا پڑیں گے قضا کے ساتھ. اور اب ایک انتہائی مشکل مسئلہ, اور وہ یہ ہے کہ خدا اور رسول اور امام کے اوپر اگر کوئی شخص جھوٹ باندھے, یعنی کوئی ایسی روایت جو نہ رسول نے کہی, نہ خدا نے کہی, نہ امام نے کہی, آپ کسی کو نصیحت کرنے ہی کے ارادے سے اپنے دل سے بنا کر پیش کر رہے, آپ کا روزہ ٹوٹ گیا, لیکن یہ حرام چیز سے آپ نے روزہ توڑا, اس لیے قضا بھی ہے اور تینوں کفارے اس بات آپ کو دینا پڑے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا روزہ توڑنے کے بعد پانی پی کر روزہ توڑ دیا, اب آپ دن میں 10 دفعہ پانی پیتے ہیں تو 10 کفارے دینا پڑیں گے, یا ایک دفعہ روزہ ٹوٹ گیا تو اب ٹوٹ گیا, باقی جتنا آپ کام کیجیے اس کا کوئی گناہ نہیں. یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ پیش آتا ہے, مسئلہ ان کا بھی ہے جنہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں, اور ان کا بھی ہے کہ جنہوں نے توڑ دیا. ایک آدمی نے روزہ نہیں رکھا اور پانی پی, اس کے اوپر کفارہ آ گیا. ایک آدمی نے روزہ رکھ کر توڑ دیا, پانی پی کر کفارہ آ گیا, 2 گھنٹے بعد دوبارہ پانی پیا, اب کیا یہ دوسرا گناہ مانا جائے گا, دوسرا کفارہ دینا پڑے گا, یا ایک دفعہ جو اس نے پہلے حرام کر دیا اس کا کفارہ دے دے, اب دن بھر کے لیے وہ کافی. یہ مسئلہ ذرا توجہ سے سننے کا ہے, تھوڑا سا اختلاف سے آپ کوئی اور آپ سنیں گے. دو چیز, بیوی سے صحبت کرنا اور اپنے ہاتھ سے منی نکالنا, ان کو چھوڑ کر باقی جتنے کام ہیں اگر آپ سارے کے سارے کام روزے کی حالت میں کئی دفعہ کر کفارہ ایک ہی واجب ہے. آپ نے پانی پیا, کھانا کھایا غسل خانے میں یا سوئمنگ پول میں جا کر اپنے سر کو پانی میں ڈال دیا, طے کر لی, اپنا لے لیا, سب کچھ کام کیا, تو تمام کام کریں ایک ہی کفارہ رہے, یا ایک ہی کام کئی دفعہ کریں, 10 دفعہ پانی پیا, 10 دفعہ کھانا کھایا, صرف ایک کفارہ آپ کو دینا پڑے گا. اگر اپنے ہاتھ سے منی نکال تو اس کا یہ مسئلہ ہے, جتنی مرتبہ منی نکالیں گے اسی مرتبہ آپ کو کفارہ دینا پڑے گا. دن میں 3 مرتبہ اپنے ہاتھ سے منی نکالی تو 3 کفارے اس کے آپ کو دینا پڑے گا, اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز آپ نے کر لی تو ایک کفارہ اس کا بھی ہو جائے گا. 3 دفعہ آپ نے منی نکالی, 1 دفعہ کھانا کھایا, تو منی کا مسئلہ بالکل علیحدہ ہے باقی چیزوں سے. باقی تمام چیزوں کا کفارہ ایک تو آپ کو دینا ہی, اور اس کے علاوہ اگر منی نکالی تو جتنی مرتبہ اپنے ہاتھ سے منی نکال رہے ہیں گناہ کبیرہ ہے, پہلے حرام, لیکن ساتھ ساتھ اتنے ہی آپ کو کفارے رمضان کے بعد دینا پڑے گا. لیکن اس کے لیے صرف ایک کفارہ آپ کو دینا پڑے گا اگر آپ نے یہ کام کیا روزہ ایک دفعہ ٹوٹنے کے بعد. اگر آپ نے اپنا روزہ توڑا ہے منی نکال کر اپنے ہاتھ سے تو پہلے حرام سے روزہ توڑا ہے, چنانچہ آپ کو اس کے لیے تینوں کفارے دینا پڑے گا. لیکن آپ نے روزہ پہلے توڑا پانی پی, پہلے آپ نے پانی پی کر روزہ آپ نے توڑا, ایک کفارہ پانی کا. اب آپ نے منی نکالی تو منی نکالنے کا صرف ایک کفارہ رہے گا, اور اگر آپ روزہ توڑتے ہی منی کے ذریعے سے منی نکال کر تو اس صورت میں تینوں کفارے آپ کے اوپر آ جائیں. بڑے سخت مسئلے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے, ان پر انسان عمل نہ کرے تو اس دنیا سے گزر جائے گا لیکن آنے والی دنیا میں اسے افسوس اور پچھتاوا ہوگا. اور یہی مسئلہ آقا خوئی کے نزدیک صحبت کا, جتنی مرتبہ دن میں آپ اپنی بیوی سے صحبت کریں گے اتنے ہی کفارے آپ کو دینا پڑیں گے. ایک شخص نے روزہ توڑا, صحبت کے ذریعے توڑا, اور دن میں دو دفعہ اور صحبت کر لی تو تین کفارے دینا, اور اس کے علاوہ اگر کھایا پیا تو ان سب کا ایک کفارہ تو بھائی اپنی جگہ پر. یا پہلے اس نے کھانا کھا کر روزہ توڑا, کے بعد اپنی بیوی سے صحبت, اب جتنی مرتبہ وہ صحبت کرے گا ہر مرتبہ کا اسے ایک ایک کفارہ دینا پڑے گا. تو آقا خوئی اور آقا خمینی متفق کہ اگر اپنے ہاتھ سے منی نکالی جائے تو جتنی مرتبہ منی نکالی جائے گی ان کا ہر مرتبہ ایک ایک کفارہ آپ کے اوپر باندھے. اب یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ کون سا کفارہ دے دیں. مثلاً آپ نے دو دفعہ منی نکالی, اب آپ چاہے ایک مرتبہ 60 روزے رکھ لیں اور ایک مرتبہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں, یا دونوں مرتبہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں, یا دونوں مرتبہ 60 روزے رکھ لیں. بہرحال کفارہ جو ہے آپ کو ہر اس کام کا دینا پڑے گا. اب یہ مسئلہ بھی انکمپلیٹ ہے اس اعتبار سے کہ آقائے خوئی کا یہ کہنا ہے کہ منی کے علاوہ اگر انسان بیوی سے صحبت کرے اس کا بھی بالکل یہی مسئلہ, اور اس کے آپ کو بھی اتنے ہی کفارے دینا پڑیں گے جتنی مرتبہ اس نے اپنی بیوی سے صحبت کی. آقائے خمینی اس میں تھوڑی سی سہولت اور نرمی دیتے. یہ جو بات مشہور ہو گئی ہے کہ آقائے خوئی کے یہاں نرمی ہی نرمی ہے, آقائے خمینی کے یہاں سختی ہی سختی ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں. دونوں مجتہدین ہیں, اپنی اپنی نظر کے مطابق قرآن اور احادیث سے مسئلے کا حل نکالتے ہیں, چنانچہ کبھی ایک کے یہاں نرمی ہوگی کبھی دوسرے کے یہاں نرمی ہوگی. اب آقا خوئی کا یہ کہنا ہے کہ دن میں جتنی مرتبہ صحبت کرو گے ہر مرتبہ کا ایک کفارہ واجب, اور آقا خمینی یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر حلال طریقے سے صحبت کر رہے یعنی اپنی بیوی سے صحبت کر رہے تو وہ بھی کھانے پینے کے اندر آ جاتا ہے, صرف ایک کفارہ دے دیجیے جتنی مرتبہ بھی صحبت کرے وہ کافی, اور اگر حرام طریقے سے کر رہے تو ہر مرتبہ. یہ مسئلہ ان کے لیے مشکل نہیں ہے کہ جو روزہ رکھتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں. ان کے لیے مشکل ہے جو رمضان میں بالکل روزہ رکھتے ہی نہیں اور روزہ نہیں رکھا, کھایا بھی پیا بھی صحبت بھی کرتے رہے بیوی سے. اب کتنی مرتبہ یہ کام کریں گے, جب بھی خوف خدا پیدا ہوگا اس وقت انہیں یہ تمام سے تمام کفارے دوبارہ نکالنا پڑے گا. ضرور بھیجے محمد سورہ مبارکہ بقرہ کی یہ آیت, اس میں ارشاد خداوندی ہو رہا, یاد رکھ جو شعائر خدا کی عزت اور احترام کرتا, شعائر خدا کی تعظیم کرتا, تو یقیناً یہ اس کے دل کے تقوی کا ثبوت, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دل سے مستقیم. یہ آیت جو مسلسل دو ہفتوں سے ہماری تقاریر کا عنوان بنی ہے اور ابھی اس کے اوپر گفتگو کچھ نامکمل رہ گئی, آج انشاءاللہ وہ موضوع ایک حد تک مکمل ہو جائے گا کہ جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں ہمارے مراجع وقت کے اوپر. اب اس سے متعلقہ جو دوسرا سلسلہ شروع ہوگا, یعنی ایران میں یا عراق میں یا دوسرے اسلامی ممالک میں کہ جہاں جہاں شیعہ موجود ہیں وہاں پر انہوں نے اپنا نظام اس طریقے سے قرار دیا کہ دنیا کے کسی ملک میں اتنی آفتیں نہیں آتی جتنی ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں آتی ہیں, اور کس طریقے سے دنیا کے دوسرے تمام ممالک میں ہمارا مرکز سے رشتہ قائم رہتا ہے. یہ سلسلہ ہمارا انشاءاللہ چند ہفتوں کے بعد شروع ہوگا, ایک یا دو ہفتے کا بیچ میں شاید گیپ پڑ جائے کسی اخلاقی موضوع کی وجہ سے, اور اس کے بعد دوبارہ ہم اسی موضوع پر آ جائیں گے کہ نجف اشرف کس نے قائم کیا, کب قائم کیا, وہاں تعلیم کا کیا طریقہ ہے, کس طریقے سے وہاں کے علماء وقت کے فتووں کی اہمیت ہوتی ہے, اور کس طریقے سے ہم بھی اسی کے مطابق عمل کر کے دین اور دنیا دونوں میں سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں. ارشاد الہی ہو رہا کہ یاد رکھو او عزت بالمتقین, جنت کو صرف اور صرف متقی کے لیے بنایا گیا اور متقی کے علاوہ کوئی شخص بھی جنت میں جانے کا نہ مستحق ہے نہ حقدار ہے اور نہ جائے. والعاقبت للمتقین سورہ قصص, کہ جنت کے علاوہ بھی آخرت اور عاقبت صرف اور صرف متقی کے لیے, پھر جنت بھی متقی کے لیے اور جنت کی طرف جانے والا ہر راستہ بھی متقی کے لیے, اور صرف اور صرف متقی ہی ان تمام راستوں سے بخیر و خوبی گزر سکے گا. اور تقوی وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان کا ہر عمل بیکار ہے, تقوی وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان کسی بھی اعتبار سے آخرت کے معاملات میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ جب میں روز قیامت جاؤں گا تو میرے امام میری سفارش اور شفاعت کریں گے. اس لیے کہ ارشاد ہو رہا پیغمبر اسلام کا کہ یاد رکھو ہمارا دین تقوی ہے, ہمارا دین پرہیزگاری ہے, ہمارا دین شبہات سے بچنے کا نام ہے, اور ہم اپنے تمام شیعوں سے اور اپنے تمام محبوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی تقوی کے اوپر عمل کریں, حرام سے بچیں اور ہر مشتبہ چیز سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں. اور آخری یہ فقرہ کہ یاد رکھو ایسا نہ کرو کہ روز قیامت ہمارے لیے اپنی شفاعت کو مشکل بنا دو, ایسا نہ کرو کہ ہم تمہاری شفاعت کرتے ہوئے مشکل کے اندر گرفتار ہو جائیں. جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کس طریقے سے شفاعت کرتے ہوئے مشکل میں گرفتار ہو سکتے ہیں, تو پیغمبر اسلام کا جواب محرمات کا ارتکاب کرنا, فعل حرام کو انجام دینا, یہ ہمارے لیے تمہاری شفاعت کو انتہائی مشکل بنا دے گا. تو جب پیغمبر اسلام کے فرما رہے کہ ہم تمہاری شفاعت کرتے وقت مشکل میں گرفتار ہو جائیں گے, اگر تم پہلے حرام کا ارتکاب کرو اور توبہ نہ کرو, تو خود ہی یہ اندازہ کر لیجئے کہ تقوی کے بغیر کتنا مشکل ہوگا انسان کے لیے عذاب خدا بندی سے بچنا. اور تقوی وہ چیز ہے کہ جب آنے والا آیا اور آ کر سلام کیا ہمارے چھٹے امام کو اور کہا کہ مولا میں آپ کے پاس مسلسل آتا رہتا ہوں, میں متواتر آپ کے پاس آتا جاتا ہوں, لیکن آپ نے آج تک مجھے کوئی ہدیہ نہیں دیا, آپ نے آج تک مجھے کبھی کوئی تحفہ عطا نہیں کیا. آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ مجھے کوئی تحفہ دیں, آپ مجھے کوئی ہدیہ دیں. تو امام نے جواب دیا کہ ہاں میں تمہیں ہدیہ دینے کو تیار ہوں, اور پھر امام نے ہدیہ دیا. کوئی دنیاوی چیز نہیں، کوئی مادی چیز نہیں، بلکہ کہا کہ میں تمہیں وہ ہدیہ دیتا ہوں جو تمہارے لیے ہمیشہ کام آئے گا. ہدیہ وہی قیمتی ہوتا ہے کہ جو زیادہ عرصے تک چلے. اوصیکم بتقوى اللہ والورع واجتہاد، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اور یہی میرا سب سے بڑا ہدیہ ہے تمہارے لیے کہ تم تقوی اختیار کرو، والورع پرہیزگاری کے اوپر عمل کرو، واجتہاد اور دین خدا کو بچانے کے لیے یا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہو. یہ تقویٰ اور کوشش کرنا اتنی بڑی چیز کہ وہ ہستی جس نے تمام زندگی کبھی کسی سے کوئی درخواست نہیں کی اور درخواست کی مدد کی درخواست، یہاں تک کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جنگ خیبر میں بھی جب پیغمبر اسلام نے بھیجا تو یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ فوج میرے ساتھ چلے گی یا نہیں چلے گی، بلکہ یہی کہا کہ یا رسول اللہ کب تک جنگ کروں، اور پیغمبر اسلام کا جواب جب تک کہ قلعہ خیبر فتح نہ ہو جائے. تو وہ امیر المومنین، وہ مولا کائنات جس نے آج تک کبھی کسی سے مدد کی درخواست نہیں کی، نہج البلاغہ میں ایک مرتبہ درخواست کرتے ہیں، اعینون، میں مدد کا طلبگار ہوں، میں مولا کائنات، میں جو دوسروں کا مشکل کشا ہوں، میں کہ جسے کسی کی مدد کی آج تک ضرورت نہیں پڑی لیکن آج مولا مدد کی درخواست کر رہے. اعینون، میں اپنے ماننے والوں سے مدد کی درخواست کرتا ہوں، میں اپنے ماننے والوں سے سوال کرتا ہوں کہ وہ میری مدد کریں. مولا کائنات درخواست کر رہے کہ آپ ان کی مدد کریں، اور یہ آپ کا ایمان ہے کہ آپ کس طرح سے مدد کو تیار. پوچھا گیا کہ یا امیر المومنین ہم آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، تو مولا کا جواب، اعینون بے ورائی و اجتہاد و عفت و صداد، میری مدد کرو پرہیزگاری پر عمل کر کے، میری مدد کرو دین خدا میں کوشش کر کے، میری مدد کرو اس پتن اپنی پاک دامنی کو برقرار رکھ کے، نہ نامحرم کے قریب جاؤ، نہ نامحرم کو چھوو، نہ نامحرم کو دیکھو، نہ نامحرم کو مس کرو. وہ اس پتن اپنے آپ کو پاک دامن رکھ کر وسطاد، اور دین خدا میں میانہ روی سے کام لیتے ہوئے، نہ اتنا جاؤ واجبات کی طرف، نہ اتنا جاؤ مستحبات کی طرف کے واجبات کو بھلا بیٹھو، نہ اتنا جاؤ دنیا کی طرف کے دین کو فراموش کر بیٹھو، نہ اتنے دین کے ہو کر رہ جاؤ وہ دین جو ظاہری اعتبار سے، نہ اتنے دین کے ہو کر رہ جاؤ کہ دنیاوی فرائض کو بھلا دو، نہیں اعتدال درمیانہ روی سے کام لو، اعتدال سے کام لو. پہلی وصیت یہ کہ بے ورع پرہیزگاری سے میری مدد کرو، پرہیزگار بن جاؤ. اسی لیے جب آنے والا آیا اور آنے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کو سلام کیا اور سلام کر کے یہ کہا کہ مولا میں آپ کے پاس بڑی دور سے آیا ہوں. امام کا پہلا سوال کہ من انت، تو ہے کون؟ جواب دیا کہ انا شیعتک، میں آپ کا شیعہ. یہ سنتے ہی امام اس مرتبہ جلال کی حالت میں آئے. شیخ عباس قمی روایت کے ناقل ہیں منتحل اعمال میں، امام نے فرمایا خدا کی قسم جعفر کا شیعہ ہر وہ شخص نہیں کہ جو زبان سے اپنے آپ کو شیعہ کہہ دے، خدا کی قسم شیعہ تو جعفر، خود جعفر کا شیعہ وہ ہے کہ جو اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہ کو حرام سے بچاتا ہے. خدا کی قسم جعفر کا شیعہ وہ ہے کہ جو دین خدا میں کوشش کرتا ہے. خدا کی قسم جعفر کا شیعہ وہ ہے کہ جو ہر وقت خدا کی خوشنودی کے خاطر عبادت کرتا ہے. اور آخری فقرہ، خدا کی قسم جعفر کا شیعہ وہ ہے کہ جو خدا کے خوف سے، خدا کے عذاب کے ڈر سے تمام حرام کاموں سے بچا رہتا ہے. جب تم ایسے آدمی کو دیکھو تو ہمارا شیعہ سمجھو، اور اگر کوئی شیعہ کہہ رہا ہے اور اس کے اندر نہ تو پیٹ میں حرام غذا کے پہنچانے کا خیال ہے، نہ اس کی فکر میں یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کو حرام سے بچائے، نہ دین خدا کے لیے کوشش و جستجو کرتا ہے، اور نہ ہی خوف خدا کا اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے، تو سمجھ لینا کہ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جعفر کا شیعہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اب امام کا شیعہ وہی ہے کہ جو کوشش کرتا نظر آئے، اور جب امام کا شیعہ کوشش کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امام کا شیعہ نہیں اس کے یہاں وہ کوشش ہمیں نظر نہیں آئے گی. تو اب امام کے شیعہ کی زندگی ہمیشہ امام کے، جو امام کا شیعہ نہیں ہے، غیر شیعہ کی زندگی سے شیعہ کی زندگی ہمیشہ مختلف ہونا چاہیے، کسی نہ کسی اعتبار سے اختلاف ہونا چاہیے، اور اسی اختلاف کا نام تقویٰ ہے. عمل یہ بھی کرے گا وہ بھی کرے گا، نیکی یہ بھی کرے گا وہ بھی کرے گا، اچھا کام یہ بھی کرے گا وہ بھی کرے گا، لیکن یہ تقویٰ کے ساتھ کرے گا وہ بغیر تقویٰ کے کرے گا، یہ پرہیزگاری کے ساتھ کرے گا وہ بغیر پرہیزگاری کے کرے گا. پرہیزگاری کہ ہمارے سے پہلے کے مومنین میں اتنا زیادہ اہتمام تھا کہ صفوان ابن یحییٰ جو ساتویں اور آٹھویں امام کے انتہائی قریبی ساتھی ہیں، وہ جانا چاہتے ہیں مدینے سے کوفے کی طرف، چنانچہ اونٹ والے سے اونٹ کرائے پر لیتے ہیں، جب اپنے گھر آتے ہیں تو دیکھا کہ پڑوسی آیا, آنے کے بعد اس نے کہا کہ اے صفوان ابن یحییٰ, آپ کوفے کی طرف جا رہے, میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے آپ کو ایک ہدیہ دے دوں, جاتے جاتے تحفہ دے دوں. اور یہ کہہ کر اس نے صفوان ابن یحییٰ کے ہاتھ میں 2 دینار رکھے. غالباً یہ ہمارے آج کے امام ضامن کی پرانی شکل ہے. 2 دینار رکھے کہ یہ میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں. صفوان ابن یحییٰ نے دیناروں کو قبول تو کر لیا, یہ کہتے ہوئے کہ میں ایک مومن کا ہدیہ ٹھکرا نہیں سکتا, لیکن سیدھے گھر سے نکل کے چلے. لوگوں نے تعجب سے سوال کیا کہ اے صفوان, اونٹ تیار ہے, تاخیر ہو رہی ہے, قافلہ چلنے والا ہے, اور آپ ایسے وقت میں بھاگے بھاگے کہاں جا رہے ہیں؟ جواب دیا, اس اونٹ والے سے بات کرنے کے لیے جس سے میں نے اونٹ لیا تھا. جب میں نے اسے اپنا سامان دکھایا تھا تو اس میں یہ 2 دینار موجود نہیں تھے. اب ان کا وزن بڑھ گیا ہے, اس لیے میرے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس سے اجازت لے لوں, اس کے بعد یہ 2 دینار اس کے اونٹ کے اوپر سوار کروں. اب خود دیکھیے, یہ تقویٰ ہے, یہ امام کے ماننے والے ہیں. یہی تو وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے امام نے صفوان کو کہا کہ ثقتی, یہ میرا قابل اعتماد اور قابل بھروسہ شخص ہے. شیخ بہائی اپنی کشکول میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ, یہ بھی ایک مومن حقیقی کا واقعہ ہے, کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص نے لوٹ مار کی. لوٹ مار کر کے اس نے کچھ گوسپن, کچھ بھیڑ بکریاں جمع کی اور لا کر اس نے کوفہ کے آدمیوں کے ہاتھ فروخت کر دی. جس آدمی نے خریدی تھی وہ چرواہا تھا, چنانچہ اس نے یہ 10-12 بکریاں, بھیڑ بکریاں لے کر اپنے تمام گلے میں ملا لی. تمام گلے میں یہ بکریاں مل گئی. اس زمانے میں جو کوفے کے اندر امام کے نائب تھے, انہیں جب یہ اطلاع ہوئی, اور بعض روایات کے مطابق یہ امام کے نائب نہ تھے بلکہ ایک مومن باعمل تھے, ان کو یہ اطلاع ملی کہ کوفے کے اندر لوٹ مار کی چوری کی بکریاں حلال بکریوں میں مل گئی. لاکھوں کی تعداد میں حلال بکریاں, ان میں 10 یا 12 حرام بکریاں مل گئی. تو لوگوں نے دیکھا کہ طویل عرصے تک وہ دعوت سے بھی آتے جاتے ہیں, دوستوں کے یہاں بھی آتے ہیں, رشتے داروں کے یہاں بھی آتے ہیں, لیکن جب کبھی ان کے سامنے کوئی ایسا کھانا رکھا جاتا ہے کہ جس میں گوشت ہوتا ہے تو اس گوشت کو استعمال کرنے سے منع کرتے, بلکہ اس تمام کھانے کو استعمال نہیں کرتے. یہاں تک کہ 7 سال کا عرصہ گزر گیا, 8واں سال شروع ہوا. لوگ یہ سمجھے کہ غالباً ان کا گوشت سے پرہیز ہے, لیکن 8واں سال شروع ہوا, عمر میں اضافہ ہو گیا, پرہیز بھی زیادہ سخت ہو جانا چاہیے تھا. لیکن 8 سال کے بعد لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب جہاں جاتے ہیں گوشت کو انتہائی شوق سے استعمال کرتے ہیں. تعجب سے سوال کیا گیا کہ آپ کے کردار میں تبدیلی کیسے, تو جواب دیا کہ آج سے 7 سال پہلے ایک شخص نے چوری کی بکریاں لا کر کوفے کی حلال بکریوں میں ملا دی تھی. میں نے تمام اہل خبرہ سے, میں نے تمام واقف داروں سے سوال کیا کہ ایک بکری زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے زندہ رہ سکتی ہے, اور انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ 7 سال تک زندہ رہ سکتی ہے. چنانچہ 7 سال تک میں نے کسی بکری اور بھیڑ کا گوشت نہیں کھایا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حرام چیز میرے سامنے آ جائے, وہ چوری کا مال میرے سامنے آ جائے اور میں خدا کی بارگاہ میں گناہگار پہنچوں. اب جب مجھے یقین ہے کہ وہ بکری اگر ہوگی بھی تو مر چکی ہوگی, اس کے بعد میں نے گوشت کا استعمال شروع کیا. تو ہاؤلائے شیعہ تو جعفر, ایسے ہی امام کے شیعہ ہونا چاہیے, ایسے ہی مقدس اور متقی جب ہو تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہاں امام یہ وعدہ کرتے ہیں کہ تم اپنے تقوی کو تکمیل کے مرحلے تک پہنچاؤ, یہ میرا وعدہ ہے. کہ جب تم کہو گے کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ, تو جواب آئے گا کہ وہ علیک السلام یا حبیبی, اے میرے دوست تم پر میرا سلام ہو. اور جو اپنے تقوی کو مرحلے تک لے گئے تھے, ان کے بارے میں تمام تاریخوں میں یہ ہے کہ جب بھی ذریعہ عبدت میں جاتے اور سلام کرتے تو انہی الفاظ میں جواب آتا, یا تو وہ علیک السلام یا بنیا, اگر سید ہوتا تو اے میرے بیٹے تم پر میرا سلام, غیر سید ہوتا تو اے میرے دوست تم پر میرا سلام. اور یہ اپنی جگہ ایک الگ موضوع ہے. تو انسان کے پاس جب تک کہ تقویٰ نہ ہو, اس وقت تک انسان کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو نہ تو امام سے منسوب کر سکتا ہے اور نہ ہی امام کوئی وعدہ کرتے ہیں. ہاں, امام کے پاس رحمت ہے, خدا کے پاس رحمت ہے, وہ چاہے تو معاف کرا دے ہمیں بھی, لیکن وعدہ ان کا ہم سے نہیں ہے, بلکہ وعدہ ان کا صرف اور صرف اس سے ہے کہ جس کے پاس تقویٰ ہو. اور یہ نہ سمجھے کہ جس کے پاس تقویٰ ہو اسے امام کے وعدے کی کیا ضرورت. نہیں, گناہگار بھی متقی ہو سکتا ہے, گناہ کبیرہ کرنے والا بھی متقی ہو سکتا ہے, اسے بھی ضرورت ہے مدد امام کی. تو تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گناہ نہ کرے, گناہ کے ساتھ تقوی ہوگا. تقوی کا مطلب یہی ہے کہ جیسی مرضی یہ مولا ہو اسی کے مطابق انسان عمل کرے. نماز کا پڑھنا آج واجب ہے, نماز کو انجام دے, کل حرام ہو جائے گا تو اسی نماز کو چھوڑ دے. روزے کا رکھنا جب واجب ہو تو رکھے, جب حرام ہو تو چھوڑ دے. جھوٹ کا بولنا جب حرام ہو تو نہ بولے، جب واجب ہو تو بولے، جو اپنی عقل کو لے کر نہ آئے کہ یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کل تک جھوٹ کا بولنا حرام تھا آج حلال ہو گیا، یہ تو مجتہدین کرام ہیں، جیسا دل جاتا ہے شریعت کو بنا لیتے ہیں، ہماری عقل اسے قبول نہیں کرتی۔ جہاں عقل اس طریقے سے آئی وہاں تقویٰ خود بخود رخصت ہو گیا، اور یہ کتنی بدقسمتی ہے۔ اب دیکھیں متقی کا معیار، اب دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا بدقسمتی ہے۔ علم آتا ہے ہم احترام کرتے ہیں، تعزیہ آتا ہے ہم احترام کرتے ہیں، تابوت گزرتا ہے ہم احترام کرتے ہیں، زلجنہ آتا ہے ہم احترام کرتے ہیں، جبکہ تابوت ہو یا زلجنہ، علم ہو یا زری، ان کے اندر سوائے اس کے اور کوئی خصوصیت نہیں کہ یہ امام سے منسوب ہو چکے ہیں۔ یہ بے جان چیزیں، آج امام سے منسوب کیا قابل احترام، کل کسی زلجنہ کو ہم اپنے استعمال میں لے آئے تو ایک عام جانور بن گیا۔ یہی تابوت، یہ لکڑی کل تک قابل احترام نہ تھی، آج امام سے منسوب ہو گئی تو قابل احترام ہو گئی۔ اب ذرا اس مقام پر تقوی کو دیکھیں کہ ہم بھی نیک عمل کرتے ہیں لیکن تقوی ہو تو کس مقام تک ہونا چاہیے۔ امام یا پرے تشریف فرما کہ اتنے میں امام کے ایک شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ آ گئے کہ لولا سنتان لہلک النومان۔ وہ امام ابو حنیفہ جو کہتے رہتے تھے اگر دو سال کی وہ زندگی میرے پاس نہ ہوتی جو میں نے امام کی صحبت میں گزاری تو یقیناً میں ہلاک ہو جاتا۔ امام کے پاس آ کر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد مختلف موضوعات پر گفتگو شروع ہو گئی۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ کی نگاہ پڑی کہ امام کے ہاتھ میں، ہمارے امام کے ہاتھ میں عصا، اور عصا اپنی ظاہری صورت سے انتہائی بوسیدہ اور پرانا نظر آ رہا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے دیکھا تو سوال کیا کہ یبنا رسول اللہ، یہ عصا کون سا عصا ہے کہ اتنی بوسیدگی کے باوجود، اتنا پرانا ہونے کے باوجود آپ اسے اپنے استعمال میں لا رہے ہیں؟ تو ہمارے چھٹے امام نے جواب دیا کہ یہ عصا میرے جد کا عصا ہے، پیغمبر اسلام کا عصا ہے۔ یہ سنتے ہی امام ابو حنیفہ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد عصائے رسول کو بوسہ دینا شروع کر دیا۔ امام نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، بس یہی متقی اور غیر متقی کا فرق ہے۔ کتنا بہتر عمل امام ابو حنیفہ انجام دے رہے ہیں، ایک عصا جو پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں رہ چکا ہے اسے بوسہ دے رہے، لیکن چھٹے امام یہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ آستین کو پلٹا، پلٹنے کے بعد کہا کہ اے ابو حنیفہ، ایک لکڑی کے ٹکڑے کا جو پیغمبر کے ہاتھ میں رہا اتنا احترام، اور یہ دیکھو۔ یہ کہہ کر امام نے اپنی کھال کو پکڑا، یہ رسول کی کھال ہے، یہ گوشت رسول کا گوشت ہے، یہ خون رسول کا خون ہے، اس کی اتنی بے احترامی، اس کی اتنی بے وقتی کہ تم نے رسول کے نوازے کو بلا کر کربلا کی زمین پر تین دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا۔ اے ابو حنیفہ، یہ تم لکڑی کے بے جان ٹکڑے کی اتنی عزت کرتے صرف اس لیے کہ رسول کے ہاتھ میں رہا، اور میں جو رسول کی زندہ نشانی، میری اتنی بے احترامی، اتنی بے وقتی۔ یہ امام ابو حنیفہ کو ڈانٹ رہے، لیکن ابو حنیفہ کو نہیں ڈانٹ رہے، ہمیں ڈانٹ رہے، آپ کو ڈانٹ رہے، ہم تمام مومنین کو ڈانٹ رہے کہ جو آج موجود ہے۔ ایک علم یقیناً قابل احترام اس لیے کہ امام سے منسوب ہو گیا، لیکن علم کا تو اتنا احترام کہ دور سے آتا دیکھا کھڑے ہو گئے۔ ایک تابوت کا تو اتنا احترام کہ دور سے آتا دیکھا نہ صرف یہ کہ کھڑے ہوئے بلکہ قریب پہنچا کر بوسہ لیا۔ ایک زلجنہ کا تو اتنا احترام کہ لوگوں کو دھکا دیتے ہوئے پہنچے، ہار کو اس کے اوپر پہنایا۔ تو یہ چیزیں کہ جو اگر آج امام سے منسوب نہ رہے تو ان کی وہ اہمیت نہیں رہتی، ان کا تو اتنا احترام، لیکن جو نائب امام ہے، جو امام کی مسند کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جسے امام اپنے جانے کے بعد ہمارا حاکم مقرر کر کے جا رہے، جس کے بارے میں امام کی یہ حدیث کہ من اعذ عالما فقد اعذنی، ومن اعذنی فقد اعذ اللہ، ومن اعان عالما فقد اعاننی، ومن اعاننی فقد اعان اللہ۔ جس نے ایک عالم کی عزت کی اس نے عالم کی عزت نہیں کی، میری عزت کی، جس نے میری عزت کی اس نے خدا کی عزت کی، اور جس نے ایک عالم کی توہین کی، ایک عالم کے ایک عالم کے لیے ایک برا لفظ اپنی زبان سے نکالا، فقط اہاننی، اس نے اس عالم کو برا نہیں کہا، اس نے اپنے امام کو برا کہا۔ ومن اہاننی فقط اہان اللہ، اور جس نے ایک عالم، جس نے امام کو برا کہا، اس نے امام کو برا نہیں کہا بلکہ خدا کو برا کہا۔ تو ایک طرف تو ہمارا یہ عمل کہ یہ بے جان چیزیں، یہ وہ چیزیں جو سب قابل احترام، لیکن امام سے نسبت کی جگہ ان کا تو اتنا احترام، ان کی تو اتنی عزت، اور جو باقان عزت کے قابل، جو مقصد امام کا وارث، جس کے اوپر امام کو اتنا بھروسہ کہ سوال کیا گیا کہ مولا آپ غائب ہو رہے لیکن ہمیں کس پر چھوڑ کر جا رہے؟ تو جواب دیا میں تم کو ان علماء پر چھوڑ کر جا رہا جو میرے بعد آئیں گے، میرے دین کی حفاظت کریں گے، اور ان میں سے ہر ایک اپنی قوم میں ایسا ہوگا جیسے بنی اسرائیل میں خدا کا ایک پیغمبر ہوا کرتا تھا۔ ایمان کو اتنا اعتماد اور اتنا بھروسہ کریں، بلکہ یہاں تک ایمان کا فطرہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں ان علماء دین کے اوپر جو میری غیر موجودگی کے اندر میرے دین کی حفاظت کریں گے۔ امام تو اتنا احترام کریں کہ امام علی رضا علیہ السلام تمہارا امام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا، بہار الانوار کی 60ویں جلد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا کہ خون سے مرد مومن بلند ہوگا جو خدا کے نام پر لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا۔ اس کا مقابلہ دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت سے ہوگا، اس کے ساتھی فولاد کے بنے ہوئے ہوں گے۔ دنیا کا کوئی جبر و تشدد، بہار الانوار کی 60ویں جلد، دنیا کا کوئی جبر و تشدد اس کے ساتھیوں کو اپنے راستے سے نہ ہٹا سکے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مقابلہ کرے گا، ایک بڑی طاقت سے مقابلہ کرے گا، لیکن اللہ پہ توکل ہوگا چنانچہ اللہ اسے کامیاب کرے گا۔ تو امام اتنی عزت اور احترام کریں، اور ہم امام کے ماننے والے، ہم امام کے نام لیوا اتنی زیادہ بے حرمتی اور توہین کریں، اور اس کے بعد یہ سمجھے کہ تقویٰ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہی تو فرق ہوتا ہے کہ تقویٰ عمل کا نام نہیں، تقویٰ نیک نیت کے بعد عمل کا نام ہے۔ عمل تو وہ بھی کر رہا تھا۔ انتہائی مشہور واقعہ اختصار کے ساتھ کہ جب ہمارے چھٹے امام نے دیکھا ایک متقی کو اپنے زمانے کے کہ چلا جس حالت میں چلا کہ نان بھائی کے یہاں پہنچا تو دو روٹیاں چلا دی، پھل والے کے یہاں پہنچا تو دو پھل چلا لیے، اور چاروں چیزیں لے کر شہر کے باہر پہنچا، ایک غریب، ایک مسکین، ایک اباہٹ کہ جو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا اس کے حوالے کر دی۔ امام نے دیکھا، جب یہ پلٹا تو امام نے روکا، روکنے کے بعد سوال کیا کہ ایسا، ایک طرف تو نیکی کا یہ جذبہ، دوسری طرف یہ فعل حرام سے چرایا، تو بیٹھ کر امام کو سبق پڑھایا کہ آپ نہیں سمجھے، میں نے چار برائیاں کی، چار گناہ ہے، اور خدا کا وعدہ ہر نیکی کا 10 گنا اجر، چنانچہ میں نے چار نیکیاں کی تو 40 گنا اجر ملا، 40 گنا اجر میں سے چار برائیوں کا عذاب نکال دیجیے، 36 نیکیاں تو بہرحال میرے نام اعمال میں لکھی ہیں۔ اور اس وقت امام کا جواب کہ ایسا تو نے غلط سمجھا، خدا تو کہہ رہا انما یتقبل اللہ من المتقین، نیک عمل قبول ہی صرف تقوی والے کا ہوگا، صرف متقی کا ہوگا، یہاں تو نے چوری کی تیرا تقوی رہا کہاں، وہ تو رخصت ہو گیا، اب بعد میں نیکی کا کیا سوال؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس علم کا، یہ دلجنا کا، تابوت کا، یہ تعزیت کا احترام کریں، نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں، حج کریں، زکات و خمس نکالیں، اس سے بہتر عبادتیں کوئی نہیں، اس سے زیادہ ثواب لانے والی عبادتیں کوئی نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تقوی ہونا چاہیے، اور جب ہم حکم امام کے مخالفت میں عمل کریں تو اس کے بعد ہمارا تقوی رہا تو کہاں رہا؟ امام کہہ رہے کہ اس کی عزت کرو، ہم اس کی توہین کریں، اور امام جس کے بارے میں کہیں کہ اس سے دوری اختیار کرو، یہ مال دنیا یا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا جذبہ جو حرام کی حدوں میں پہنچ جائے، امام کہتے ہیں کہ میرا سب سے بڑا دشمن یہی ہے، یہ مال دنیا، اور حقیقت یہی ہے کہ مال دنیا سے بڑھ کر امام کا کوئی دشمن نہیں، اس لیے کہ جتنے بھی آئے کربلا کے اندر، جتنوں نے بھی امام کا حق چھینا، ان کا اپنا ذاتی فائدہ نہ تھا، صرف دنیا میں مال، دولت اور حکومت اختیار کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ دشمنان امام ہماری ان سے اتنی محبت کی، اپنی ہر حکم شریعت کو اس پر قربان کر دیں، اور جس کی امام عزت کریں اس سے ہم اتنی روحردانی اختیار کریں کہ کہیں، اور یہاں تک کہنے لگے کہ آج آقا خمینی جو کچھ کر رہے ہیں کرنے دیجئے، لیکن کل غالباً بلکہ انشاءاللہ، یہ خطرہ تک استعمال ہوا، لیکن انشاءاللہ کل آقا خمینی کو بھی معاذ اللہ اسی طریقے سے گولی سے اڑایا جائے گا، جو آج کر رہے کل ان کے سامنے آئے گا۔ ہمارے امام سے یہ فرما رہے، یاد رکھو کہ جب ایک عالم اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو دین اسلام کے قلعے میں کتنا بڑا سوراخ ہوتا ہے کہ قیامت تک کوئی چیز اسے نہیں پر کر سکتی۔ اور یہ روایت جو اس سے پہلے آ چکی تھی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ شیطان کب عید مناتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یبنا رسول اللہ، ہمیں کیا پتا کہ شیطان کب عید مناتا ہے؟ امام کا جواب، جب ایک آدمی دین اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ دن شیطان اور شیطان والوں کے لیے روز عید ہوتا ہے، اس دن شیطان اور شیطان والے اتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ آج تک کبھی اتنی خوشی نہ کی ہوگی، اور یہ کہتے ہیں کہ چلو ہمارے راستے کا ایک بڑا پتھر ہٹا، یہ علماء دین تو شیطان کو روکے ہوئے ہیں، اور ہماری یہ دعا کہ انشاءاللہ ایک دن آقا خمینی کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ سب کچھ ہوا بھی تو اس کا کیا مقصد؟ دین خدا پر ہزاروں آدمیوں نے اپنی جان قربان دی، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا، جو کچھ کر رہے وہ صرف اور صرف خدا کے نام کو بلند کرنے کے لیے کر رہے، اور ہماری بدقسمتی کہ ہم اس قسم کی باتیں کر کے اس تمام اجر اور ثواب کو جو خدا کی بارگاہ سے ہمارے لیے وقف کر دیا گیا کہ عالم کی عزت عزت کرو، عالم کا نام احترام سے لو، عالم کے گھر کے دروازے کو دیکھو تو تمہیں اس کا ثواب مل جائے گا، عالم تک پہنچنا بہت بڑی چیز، خالی اس کے گھر کے دروازے کو دیکھو تو تمہیں اس کا ثواب مل جائے گا، وہ عالم جس کے بارے میں یہ روایت کہ اگر تم ایک عام آدمی پر 70,000 درہم کا خرچہ کرو اور ایک عالم کو صرف 1 درہم کا صدقہ دے دو تو یہ 1 درہم کا ثواب اس 70,000 درہم کے ثواب سے زیادہ ہے، تو امام تو اتنا زیادہ ان کا احسان مان رہے بلکہ اس مقام تک کہ لولا ابا بصیر و محمد ابن مسلم و زرارہ ابن عائن لن حدمت آثار النبوت، کہ امام اور چھٹے امام کے کہہ رہے کہ اگر محمد ابن مسلم جیسا عالم نہ ہوتا، اگر ابو بصیر جیسا عالم نہ ہوتا، اگر زرارہ جیسا عالم نہ ہوتا تو لن حدمت آثار النبوت، نبوت کے تمام آثار ختم ہو جاتے، محمد آل محمد کی تمام کوششوں کے اوپر پانی پھیر جاتا، بلکہ ایک روایت میں تو ہمارے بار میں امام سے منقول ہے کہ میرے ماں اور میرے باپ فدا ہوں ان علماء دین کے اوپر کہ جنہوں نے ہماری غیر موجودگی کے اندر ہمارے کمزور جیوں کو سیدھے راستے سے بھٹکنے سے بچایا اور ان کو سیدھے راستے پر قائم رکھا، تو یہ روایت اگر صحیح مان لی جائے تو امام جس کے بارے میں کہیں کہ میرے ماں باپ فدا ہوں، ہماری یہ حالت کہ دن بھر رات بھر صبح و شام ہر وقت انہیں برا بھلا کہتے رہے، یہ کہتے رہے کہ یہ ظلم ہے، یہ کہتے رہے کہ یہ تشدد ہے، تو بتائیے کہ پھر تقویٰ گیا، تقویٰ رہا تو کہاں رہا، وہ تقویٰ رخصت ہو گیا، خالی عمل نہیں بلکہ صحیح اور نیک عمل ہونا چاہیے، اور یہ بھی کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ مسئلہ جہاں تک ہے جب تک کہ جو عادل یا کم از کم ایک قابل بھروسہ شخص اطلاع نہ دے، کسی بھی شرعی مسئلے کے اندر یقین نہ کرو، ہمارے شریعت کا مسئلہ تو اتنا زیادہ سخت ہے کہ جب آقائے خوئی سے پوچھا گیا کہ ریڈیو ایران کبھی آپ کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے اعلان کر دیا کہ فلاں شہر میں چاند دیکھا گیا، کیا ہم بھی اس کو مانیں، تو آقائے خوئی کا یہی جواب کہ ماننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر شرعی ثبوت ملتا ہے تو مانیں ورنہ نہ مانیں، اور ہماری یہ بدقسمتی کہ ہمارا تمام تر انحصار اس وقت ریڈیو کے اوپر، اور ریڈیو بھی کسی مسلمان ملک کا نہیں بلکہ ایک کافر ملک کا، آپ اس پر بھروسہ کریں اپنے دنیاوی معاملات میں کوئی حرج نہیں، یقیناً وہ امانت دار ہیں، یقیناً وہ قابل بھروسہ ہیں، لیکن دین کے معاملات میں تو اتنی سختی کہ جب تک کہ دو عادل آ کر کوئی فتویٰ نہ بتائیں، مستحق کا حکم نہ پہنچائے تو ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، اور ہماری تمام تر اطلاعات کا ذریعہ ایک ایسا نشریاتی ادارہ کہ جس کے بارے میں یقین ہے تو نشریاتی ادارہ کسی بھی اعتبار سے کم از کم علماء ایران یا اس مذہب کا جو مذہب حقہ ہے وفادار نہیں، ہم تمام تر اطلاعات وہاں سے لیتے ہیں، ہمارا مرکز علمی نجف ہے، ہمارا مرکز علمی قم ہے، وہ قم اور وہ نجف کہ جس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ مولا کائنات مسلسل یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم جلھا قبری بار الہ، میری قبر کو اگر بنانا تو نجفی کے اندر بنانا، اس سے محبوب میری نگاہ میں کوئی مقام نہیں، اور 12 رجب 35 ہجری کو جب مولا کائنات نجف میں پہنچے تو سب سے پہلا کوپے میں پہنچے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ 40,000 درہم خرچ کر کے نجف کی سرزمین کو خریدا، سوال کیا گیا کہ مولا آپ تو زمین نہیں خریدا کرتے تھے، آج اتنی بڑی تعداد میں اتنی بڑی مقدار میں اتنے بڑے رقبے میں زمین کیوں خریدی گئی، تو علی کا جواب میں نے اپنے کانوں سے رسول کو کہتے سنا کہ روز قیامت نجف کی سرزمین سے 40,000 انسانوں کو اس طرح سے اٹھایا جائے گا کہ نہ حساب و کتاب ہوگا، نہ پل استراط ہوگا، نہ میزان ہوگا، بلکہ براہ راست جنت میں جائیں گے، اور علی یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ علی کی زمین سے بلند ہو کر جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔